پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور اطمینان سیکھو۔ جس استاد سے تم علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے تواضع اختیار کرو۔ تعلم العلم وتعلم للعلم السکینہ والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم بغیر تواضع اور توجہ سے سننے کے حاصل نہیں ہوتا۔ طالب علم اپنے استاد کے سامنے تواضع اس کے لیے بلندی کا سبب ہے، اور اس کے سامنے اپنی تذلیل اس کی عزت ہے، اور اس کی عاجزی فخر ہے۔ حبر عالم امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے باوجود جلالت شان اور قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازداد ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب کو تھام لیا اور فرمایا، ہمیں حکم ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اس طرح ادب سے پیش آئے۔ خود اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھی ہیں۔ اس پر ازدار ابن ثابت ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، ہمیں حکم ہے اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح ادب اور محبت سے پیش آئے۔ وہ اس کا ادب کر رہا، وہ اس کا ادب کر رہا، وہ اس کا احترام کر رہا، اس کا احترام کر رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بالکل نرمی سے ورق پلٹتا کہ وہ اس آواز سننے نہ پائے۔ استاد شاگرد کے سامنے، شاگرد استاد کے سامنے آہستہ سے ورق پلٹ رہا ہے تاکہ استاد کو آواز سننے نہ پائے۔ امام شافعی کے شاگرد ربی کہتے ہیں، امام شافعی کو دیکھتے ہوئے مجھے پانی پینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ اب تو چائے پی رہے تھے۔ پہلے ہمارے یہاں سے ہوتا تھا کہ جب بچے کی چیز کھا رہے ہیں اساتذہ کے سامنے، تو استاد وہاں سے گزرتے تو کم سے کم اتنے وقت کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ استاد گزر رہا تھا، یہ اپنی مشغلوں میں مصروف ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں تو پیتی نہیں تھے، ہمارے زمانے میں پیتے تھے، لیکن جب استاد گزر تو کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، لحاظ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہو کہ بچے بولتے تو تھے استاد کے سامنے، آپس میں بات بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن کم از کم جب استاد تو شور نہیں کرتے تھے، اب شور بھی کر رہے ہو۔ اپنے آگے آنے والا کیا دور ہے، استاد کو ہی نہ اٹھا دے کہ ہم ذرا شور کرنا تو آپ شریف لے جائیں۔ تو یہ سچ ہے کہ با ادب با نصیب۔ آج جو امت جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کے افراد میں کسی کی عقیدت نہیں رہی، ہمارا شخصیت پرستی نہیں ہے، لیکن شخصیت کی اہمیت بھی ہے۔ شخصیت پرستی تو یہ ہوتی ہے کہ حق حق کہے، غلط کہے، صحیح کہے، جائز کہے، ناجائز کہے، بس چونکہ اس نے کہہ دیا ماننا ہے۔ شخصیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وتب سبیر من اناب الیہ، یہ من شخصیت ہے، جو میری طرف چلنا تم اس کے پیچھے بھی چل پڑو۔ اب ظاہر ہے پیچھے تو آدمی تبھی چلے گا نا جب اس کی عقیدت ہوگی، احترام ہوگا، عظمت ہوگی، اس پہ اعتماد ہوگا، تب چلے گا نا۔ فصل بھی خبیرا، باخبر آدمی سے پوچھ لیا کرو، شخصیت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ساری شخصیات ہیں. اللہ راستہ دے گئے کن لوگوں کا؟ شخصیات کا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر آپ کا انعام. تو شخصیت پرستی نہیں ہے، شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط کہے، اللہ کے مقابلے میں کہے، شریعت کے مقابلے میں کہے، تو اس نے کہا ہے ماننا ہے، یہ برائی ہے. لیکن میری شخصیت کا انکار بھی صحیح نہیں ہے، یا اس کی بیادبی بھی صحیح نہیں ہے، اس کی گستاخی بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں امیر ہوتا ہے، امیر کا مطلب یہ امیر نے کہہ دیا، پہلے امیر کا انتخاب شریعت کے مطابق ہوتا ہے، پھر جب اس کی کرو پھر اس کی مانو. تو یہ تو بھی مانتے ہیں واقعیت ہوتی ہے، اور یہ اس امت کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے والی چیز ہے کہ امیر نے کہہ دیا بس. سمجھ میں آئے نا، امیر نے کہہ دیا، یہ اس امت کی ڈسپلن کی، اور جسے کہ متحدہ کی بڑی وجہ تھی. اب کیا ہوتا ہے، جو بھی ذرا صاحب حیثیت ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، تو کیا اس کی عظمت نکلنے لگ جاتی، محبت نکلنے جاتی، عقیدت نکل جاتی. اب کوئی بڑا ہے ہی نہیں، ہر آدمی اپنے نفس میں بڑا ہے. یہ بڑی برائی ہے. تو عقیدت ہے، احترام ہے. اس لیے لکھا ہے کہ علماء اگر کوئی غلط کام کرے تو اس غلط کی پیروی تو نہ کرو، لیکن اس کو پھراؤ بھی نہیں، کیونکہ عام آدمی کے دل کے اندر سب علماء کی عظمت کم ہو جائے گی، احترام ختم ہو جائے گا. ہمیں تو موقع ملنا چاہیے. اس لیے کہ جب اہل علم کا احترام اور عظمت نہیں رہے گی تو عوام کا دین چوپٹ ہو جائے گا، دین رہے گا ہی نہیں. دین نہیں رہے، میں وہ کسی سیکھیں گے، خود تو سیکھنے پڑھنے سے سمجھنے سے رہے، خود تو سمجھنے سے رہے. اب ظاہر ہے کسی سے پوچھیں گے، کسی کے صحبت میں جائیں گے، کسی کی رہنمائی لیں گے، وہ تو کوئی ہے نہیں ان کی نظر میں، اب کیا کریں گے، وہ کہاں سر ماریں گے. سارا دن ختم ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد حماد کے ادب کی وجہ سے کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھلائے. ہم تو بیت اللہ میں بیٹھے، بیت اللہ میں پاؤں پھلائے تھے، ادب نہیں، کتاب کا ادب، مسجد کا ادب، علم کا ادب، علم والوں کا ادب، ادب نہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں 30 سال سے ہر رات امام شافعی کے لیے دعائے استغفار کر رہا ہوں، اپنے استاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. عبداللہ ابن احمد بن حنبل کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، شافعی کون ہے جن کے لیے آپ بہت زیادہ دعا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا، شافعی دنیا کے لیے سورج اور لوگوں کے لیے امن ہے. اب دیکھو ان دونوں میں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ نہ امن سے چھٹکارا ہے، نہ سورج سے چھٹکارا ہے، اور وہ دنیا کے لیے امن بھی ہے، سورج بھی ہے. ان کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے جو ان کے بدلے میں کام آ سکتے ہیں؟ اس لیے میں ان کے لیے دعا کر دوں. آپ کہیں گے، اب ایسے لوگ بھی تو نہیں رہے نا، ارمی جو ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے. غنیمت جوزی رحمت اللہ کلام ہے جو انتہائی نافع پاکیزہ اور گناہوں سے چھڑانے میں پر تاثیر ہے. آپ فرماتے تھے گناہوں سے بچو اور دور رہو کیونکہ ان کا انجام برا ہے. نافرمانی سے بچو اور دور رہو خاص کر تنہائی کے گناہوں سے. اللہ تعالی سے جنگ کرنا بذریعہ اس کی نافرمانی بندے کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی. جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ٹھیک ہے نا, تو اسے اللہ وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے, اور جو اس ذات کی نظروں سے گر جائے وہ کبھی سکون پا سکتا ہے, وہ کبھی عزت پا سکتا ہے. ابن جوزی کے کلام جو انتہائی نافع پاکیزہ اور گناہوں کے چھڑانے میں بڑا تاثیر رکھتا ہے. آپ فرماتے تھے گناہوں سے بچو اور دور رہو کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے. نافرمانی سے بچو اور دور رہو خاص کر تنہائی کے گناہوں سے. مجمع کے گناہوں سے بچنا تو بس اوقات لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی آدمی بچتا ہے نا, اور تنہائی میں جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا. اللہ تعالی سے جنگ کرنا بذریعہ نافرمانی کے بندے کو اللہ کے نظروں سے گرا دیتا ہے. گناہوں سے اس کو گناہوں سے اسی کو لذت ملتی ہے جو ہمیشہ غفلت میں رہے. گناہ میں اسے مزہ آتا ہے جس کو ہمیشہ جو غفلت میں رہے. کوئی ایسی حرکت جس کے بارے میں پتا ہے کہ میرے ابا کو بہت بری لگتی ہے اور آدمی کر رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ ابا بھی کسی وقت بھی نظر پڑ سکتی, بتا اس گناہ میں اسی نظر آئے گی, ٹینشن رہے گی ابھی نظر نہ پڑ جائے. اسی طرح مومن کو گناہ میں لذت نہیں آتی, اس لیے کہ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. لذت گناہ میں اسے آتی ہے جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے, جس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے. گناہوں سے اسی کو لذت ملتی جو ہمیشہ غفلت میں رہے. وہ مومن جو ہر دم بیدار رہے وہ اس سے تلذذ نہیں حاصل کر سکتا, کیونکہ جب وہ لذت حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کا علم اس کو حرام ہونے کے بارے میں اس کی آڑ آ جاتا ہے. یہ تو حرام ہے, گناہ تو حرام ہے, اور یہ چیز اسے پریشان کرنے لگ شروع کر دیتی, اور اس کو اس کے انجام بد سے ڈراتی ہے. اور اس کی پہچان قوی ہو تو وہ اللہ کی ذات کو جس کی گناہوں سے روکنے والی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, اور اس لذت سے اور اس سے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر خواہش کا نشہ چھا جائے تو بھی دل اس قسم کے خیرات سے مقدر رہتا ہے, اور اگر اس کی طبیعت میں شہوت بن جائے تو بھی وہ ایک لمحہ کو بھی حاصل ہوگی, پھر ہمیشہ کی رسوائی, دینی پریشانی, ہر وقت کرونا, ماضی پر افسوس جو ہمیشہ رہتا ہے. یہ گناہوں کے نقصانات ہیں, ہمیشہ کی رسوائی, دینی پریشانی, ہر وقت رونا اور ماضی پر افسوس, کتنا تلخ تلخ نقصانات ہیں, تلخ نقصانات. ٹھیک ہے نا, بعض بچے بچے روتے رہتے, پتا نہیں کیا بات ہے روتے رہتے, ایسے نہیں روتے میاں, کچھ پیچھے ہوا ہے جس کی وجہ سے دل کا بہت برا حال ہے, جس کی وجہ سے بہت مایوسی ہے, جس کی وجہ سے دل بہت کمزور ہو گیا ہے. تو ہمیشہ کی رسوائی, دینی پریشانی, ہر وقت کا رونا, ماضی پر افسوس جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے, اگر معافی کا یقین بھی ہو جائے تب بھی ناراضگی کا خطرہ تو ہے, گناہوں پر تف ہے, ان کا انجام کتنا کبھی ہے. گناہوں پر تف ہے کہ ان کا انجام بہت کبھی ہے, اور اس کی کہانی کس قدر بری ہے. استاد مجاہد دائی کبیر شیخ مصطفیٰ سبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو تو اسے اللہ کی یاد دلاؤ، اگر باز نہ آئے تو انسانی اخلاق دہراؤ، پھر بھی نہ رکے تو لوگوں کے مطلع ہونے پر رسوائی کے سامنے لاؤ، پھر بھی اگر باز نہ آئے تو سمجھ لو وہ انسان نہیں حیوان بن گیا۔ گناہ کا خیال آیا تو اللہ کا دھیان پیدا کرو، نہیں تو انسانی اخلاق دہراؤ، نہیں تو اس کا سوچو کہ لوگوں کو مطلع ہوگا تو کتنی رسوائی ہوگی، پھر بھی اگر میں سمجھے تو سمجھے یہ انسان نرا ہے، حیوان ہو گیا۔ مالک ابن دینار حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اس عالم کا کیا ادب کم ہو جاتا ہے جو اپنے علم کی رہنمائی کے مطابق عمل نہ کرے اور اس کی جہالت بڑھ جاتی ہے، جیسے خود کوئی دوا نافع نہ ہو دوسروں کا علاج کس طرح کر سکتا ہے؟ خوب سمجھ لو، لوگوں میں سب سے بڑھ کر بدلی راحت پانے والے اور کم فکر والے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہیں۔ مالک ابن دینار فرمان لگے، حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا، کیا اس عالم کی کیا سزا ہے جو دنیا سے محبت کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ علم ہو اور پھر دنیا سے محبت کرے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب اسے دنیا سے محبت ہے اور اس کی آخرت والے اعمال سے طلب کرے گا، اس وقت اس علم کی برکات رخصت ہو جائیں گی، محض علم کا نشان باقی رہ جائے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے حکم دیا پہلی کتاب والوں کو اور تم کو، پہلے تمام امتوں کو، اور تمہیں بھی حکم دیا، کس چیز کا؟ تقوی کا۔ علامہ فیروز باری اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اگر تقوی کے علاوہ کوئی اور خصلت دنیا میں بندوں کے لیے زیادہ اصلاح والی، خیر کی جامع، سب سے بڑے اجر و ثواب والی، عبادت میں بڑھ کر مرتبے میں سب سے زیادہ، حال کے مناسب، مستقبل کے اعتبار سے نجات دینے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرماتے اور اپنے مقربین کو اس کی نصیحت کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت اور رحمت والے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، تقوی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور اس سے بڑی کوئی فضیلت کی چیز نہیں، اور اس سے با کمال آدمی کوئی نہیں جس کے پاس تقوی کی ضرورت ہو۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے سب اولین اور آخرین کو اسی خصلت اور صفت کی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور اسی پر اکتفا فرمایا، تو ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہی وہ انتہا ہے جس کے بعد کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے قرب کی انتہا تقوی سے حاصل ہوتی۔ اس سے کم کوئی درجہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے ہر قسم کی نصیحت اور وصیت اور رہنمائی اور رہبری، راستہ اور ادب، تہذیب و تعلیم کو اسی نصیحت میں جمع کر دیے۔ ایک خوبی کا ذکر فرما، ان اتقوا اللہ، تمام اولین آخرین کے لیے ایک نصیحت ہے، اللہ سے ڈرو۔ جان لو، علم الاخلاق میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسانی فضائل کی اصل چار چیزیں، انسان کی فضیلت کی اصل کتنی چیزیں؟ چار چیزیں۔ گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، جوتے اچھے ہو، انسان کی فضیلت کی چار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا پہلی چیز اس کے پاس علم ہو، دوسری چیز شجاعت ہو، تیسری چیز عفت پاک دامنی ہو، اور چوتھی چیز عدل و انصاف. یہ ہے انسان کا کمال. صاحب علم ہو، باد ہو، پاک دامن ہو، اور اللہ اور مخلوق کے معاملے میں انصاف کرنے والا ہو، عدل ہو. یہ ہے کمال انسان. فضیلت کی چیز یہ ہے، چاہے اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹوٹی موٹی جوتی پہنی ہوئی ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، یہ کروڑوں سے فضیلت کی چیز، اصل فضیلت کی چیز جس کے آدمی کے اندر حصول کا شوق ہو، جس کو آدمی پانے کی فکر کرے، یہ چیز ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اپنا وہ بنا لیا، کیا کہتے ہیں، پیج بنا دیا، آپ دیکھتے ہیں میرے کتنے لائکس ہیں، یار اس کی بڑی ہو، اس کے تو بڑے لائکس آتے ہیں. ہمارے یہ فضیلت کی چیز، یہ ٹویٹر پہ چھایا ہوا ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے، اس کے دوست بہت ہیں. تو علم ہو، بہادر ہو، شجاعت اور پاک دامن ہو، اور عدل ہو، اور کائنات میں ان تمام خوبیوں میں پہلا نمبر محمد رسول اللہ کا علم ایسا کہ اللہ کے بعد کسی کا نہیں، بہادر سبحان اللہ، پاک دامن، عدل و انصاف. یہ انسان کی خوبیاں ہیں کمال کی، یہ نصیب ہو جائے. اب جس میں جس درجے کے ہوں گے، اس درجے کا اس میں کمال ہوگا، اس درجے کی اس میں فضیلت ہوگی. فرمایا انسانی فضائل کی اصل چار چیزیں علم، شجاعت، عفت، عدل، ان کے علاوہ سب انہی کی شاخیں اور فروع ہیں یا ان کی طرح منسوب ہیں. علم نفس ناطق، انسانی عقل کی فضیلت ہے. شجاعت انسان کی قوت غزبیہ کی نگرانی کرنے والی. عفت انسانی شہوانی کی قوت شہوانی کی سنوارنے والی. عدل تمام معاشرے کے افراد کے لیے ویسی فضیلت ہے. علامہ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کسی میں مخفی نہیں، اس لیے علم وہی ہے جو انسانیت سے مختص ہے، کیونکہ علم کے علاوہ تمام خصلتوں میں انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہے. اچھا کھا لینا تو شیر اچھا کھاتا، روز گوشت کھاتا. اچھا گھر بنا لینا، جنگل کے درندے ایسے بناتے ہیں گرمی سردی کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا وہاں پر. تو باقی تمام چیزوں میں تو حیوان بھی اس کا شریک ہے، لیکن علم ایسا ہے کہ حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی کہ کپڑے بہت اچھے تو بہت سارے جانور تو ویسے ہی ماں کے پیٹ سے ایسے کپڑے پہن کے آتا ہے، گرمی میں گرمی نہیں لگتی، سردی میں سردی نہیں لگتی. کھانا بہت اچھا ہے تو شیر تو روز گوشت کھاتا ہے. فرمایا علم کی فضیلت کسی نے مخفی نہیں، اس لیے کہ علم وہ ہے جو انسانیت کے لیے خاص ہے، کیونکہ علم کے علاوہ تمام خصلتوں میں انسان کے اندر حیوان بھی شریک ہے. جیسا کہ شجاعت، قوت، رحم دلی وغیرہ، اس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت فرشتوں پہ ظاہر فرمائی، اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. نیز علم ہی ابدی اور سرمدی نیک بختی تک پہنچنے کی راہ ہے بشرطے کہ علم کے مطابق عمل ہو. امام ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ نظر کو آزاد چھوڑنے سے بچے، اس لیے کہ آنکھ ایک ایسے انسان کو دیکھتی ہے جس پر اس کو شرم قدرت نہیں. ایسے انسان کو چھوڑ کر جس پر اس کو شرم قدرت ہے، وہ اس کو حسین منظر، لطیف کلام، موافق دوست، اچھے ذوق و انست والا سمجھتا ہے، اس کے ساتھ بیوی پہ ترجیح دیتا ہے. اس لیے کہ حلال حرام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی حلال کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. جو آدمی اپنی نظریں آزاد اور آوارہ رکھتا ہے، اس کو حلال زندگی کا مزہ نہیں آتا، اور جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اسے حلال زندگی کا لطف اٹھاتا. اس لیے عام طور پر ازواجی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے پہلے اس حلال کو حرام میں بہت استعمال کیا، تو اپنا کوٹا پورا کر لیا. اللہ نے کھانے کا ایک کوٹا رکھا ہے نا، پینے کا بھی ایک رکھا ہے، اور یہ کوٹا اگر حرام سے پورا کرے گا تو حلال سے محروم ہو جائے گا. ایسے اللہ رب العزت نے جوانی کا، شباب کا بھی ایک کوٹا رکھا ہے، جب یہ حلال کا حرام میں استعمال کر لے گا تو اس نے حلال سے محروم ہو جائے گا. دارو طاہر رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا، جب وہ کسی کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، ارے اپنی نظریں پھیر لو، مجھے یہ بات پہنچی ہے، انسان سے اس کی فضول نظر کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس طرح اس سے اس کے فضول عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کہا جاتا ہے تمہیں پہلی نظر کا اختیار یعنی معافی ہے، لیکن دوسری نظر کی معافی نہیں. یعنی جو نظر اچانک بچ جائے وہ نظر وہ بندے کو اس کی معافی ہے، وہ معاف ہے، لیکن جس نظر میں جان بوجھ کر تسلسل ہو، بندے سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا. نظر کے بارے میں فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس مسموم فمن ترک من خوف اللہ اثابه اللہ ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، کہ جس شخص کو جو شخص نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو اس نظر کی حفاظت کر لے گا اللہ کے خوف سے اللہ اسے ایسا ایمان نصیب فرما دے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ رب العزت بھائی توفیق نصیب فرما دے. بس دیر سے کیوں آئے؟ دیر سے آئے؟ خیریت؟ اچھا اچھا، کوئی سوال؟ شجاعت کیسے پیدا کی جائے؟ شجاعت اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جس قدر آدمی کے اندر موت کا شوق پیدا ہوگا اسی قدر آدمی کو بہادری نصیب ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن شجاعت اس کا مطلب نہیں جہاں مرضی آپ لڑنے لگ جائے اس کے نام شجاعت نہیں ہوتی. شجاعت تو مطلب یہ ہے کہ قوت غضبیہ جو اللہ نے رکھی نا، یہ شجاعت اس کی نگرانی کرتی ہے کہ یہ غضب کہاں استعمال کرنا ہے. اسے جو بزدل ہوتا ہے وہ کمزوری پہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے وہ اسے طاقتور کے سامنے استعمال کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے. اس لیے جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا دین بالکل نہ بچوں پر نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارا دین بزدلوں کا دین نہیں ہے، بہادروں کا دین ہے، بوڑھوں پر بھی نہیں، عورتوں پر بھی نہیں، بچوں پر بھی نہیں. تو بہادری مانگی جائے. اور دوسرے کہ جس قدر دنیا کی بے رغبتی ہوگی اور دنیا کی عظمت اہمیت دل سے نکلے گی اسی قدر آدمی کے اندر شجاعت ہوگی. دعا مانگنے کا، دعا مانگنے کا اصل دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، آدمی دل کی بے چینی اور توب کے ساتھ دعا مانگے اور اس کی قبولیت کے خاص وقت جوف اللیل، تہجد کا وقت، نمازوں کے بعد، یہ قبولیت کا خاص وقت ہے. اب اس میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریفیں کرے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریفیں. ابھی تک دعا نہیں مانگی، دعا آگے آ رہی، یہ دن الصراط المستقیم، پہلے اللہ کی تعریف کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑا، ٹھیک ہے نا، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا. یہ سب طریقہ دعا خود قرآن نے بتا دیا، عاجزی انکساری، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر میں نے محتاج ہوں، میں تیرا محتاج ہوں. تو اللہ کے انعامات کا اعتراف کرے جو کر رکھے اس نے، اور اپنا احتیاج اس کے سامنے پیش کرے، تو اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، اور پھر آدمی دعا کرے. اور دعا میں اصرار کرے، بار بار ایک ایک چیز کو مانگے، بار بار مانگے، اصرار کر. جیسے بچہ اپنے ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے نا، ایسے ضد کر اللہ کے سامنے. اللہ کو عزت پسند ہے، بشرطیہ کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو، ناجائز بات نہ ہو، حرام نہ ہو، ناحق چیز نہ ہو. تو اللہ کو دعا میں اصرار پسند ہے، اور آدمی اصرار وہیں کرتا ہے جہاں اسے امید ہے کیسے مل جائے گا، وہی اصرار کرتا ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس لیے اصرار کر رہا ہے کہ یہی سے ہوگا. اللہ کو ہی پسند ہے. عملی شکل یہ کہ دیکھیں دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو اللہ کے حکم سے روکے نہیں, اور آپ دنیا سے اپنا دین سنوارنے کے لیے کمائیں. جیسے آدمی گھر میں باتھروم تو استعمال کرتا ہے نا, لیکن اس کی رغبت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن ضرورت اتنی ہے کہ باہر کی زندگی سکون میں نہیں آ سکتی اس کے بغیر, ٹھیک ہے نا. تو ضرورت تو ہے لیکن رغبت بھی نہیں ہے کہ فارغ ہو گئے پھر بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. ضرورت بھی باہر نکلا ہے پوری ہوئی. تو دنیا ضرورت کے درجے میں استعمال ہو, ٹھیک ہے, اور اس لیے کہ تاکہ دین سمر جائے, دین محفوظ ہو جائے. میری کیفیت تو بدلتی رہتی ہے. وہ ایک صحابی ہے, نافع کہوں گا نافع کہوں گا, ہمارا منافق ہو گیا. اللہ کے نبی کی صحبت سے باہر نکلے تو بچوں کا خیال آ گیا, گھر والوں کا خیال آ گیا, بچوں. تو یار ابوبکر سے کہہ رہا ہے یار بھائی میں تو منافق ہو گیا ہوں, اللہ کے نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے, گھر رہتے تو کچھ اور کیفیت ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ تو ہوتا رہتا ہے, اس کی پریشانی نہ ہو, بس اللہ کے حکم میں ٹوٹے بس. البتہ آپ کو یہ تو پتا لگا نا کہ اچھی صحبت کا اثر ہے, تو اس کو ضرور اختیار کرتے رہو. تقوی, دعا اور ہمت. اب آنکھ دیکھنے کا دل کر رہا ہے غلط, موبائل پہ تصویریں آتی, اب ہمت کرتا ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا, یہ صرف ضرورت کے استعمال کرتا ہے, ہمت کر کے آنکھ بچا لیتا. تو یہ ہمت کرنی پڑے گی نا, ہمت کے بغیر نہیں ہوگا کچھ. ایسا نہیں کوئی فرشتہ آئے گا آپ کے ہاتھ سے موبائل لے لے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایسے دعا کر لیں کہ فرشتہ آیا اور آپ کے ہاتھ دے دی, ایسا نہیں ہوگا. ہمت تو آپ کو کرنی پڑے گی. اب روٹی نیچے پڑی ہوئی ہے, آپ دعا کرتے رہے اللہ منہ میں چلے جائے, پیٹ میں چلے جائے, چلے جائیے, آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. لقمہ اٹھانا پڑے گا, منہ میں لے کے جانا پڑے گا, چبانا پڑے گا, پھر نکلنا پڑے گا, پھر جائے کہ پیٹ میں جائے گا. ہمت کی نا آپ نے, تو ایک لقمے کے اندر پہنچانے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے. تو گناہوں سے بچنے کی ہمت تو کرنی پڑے گی, ہمت کے بغیر نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں ایسی توجہ پڑ جائے کہ میں خود بخود ہو جائے. تو بول دیا کہ امی ابا کو محبت کو توجہ ڈال دے, خود بہت پیٹ بھر جائے. تو ہمت کرنی پڑے گی. ہاں جب آدمی ہمت کرے گا, دعائیں کرے گا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تھوڑی ہمت سے کام بن جائے گا. شروع میں زیادہ ہمت کرنی پڑتی ہے, ایک وقت آتا ہے تھوڑی ہمت سے کام چل جاتا ہے, لیکن شروع میں بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. اوف, دل کے آرے چلتے ہیں, حرام چھوڑ دینا, ناجائز چھوڑ دینا, گنا چھوڑ دینا, بس ہوتا ہے دل کے آرے چلتے ہیں. لیکن جب آدمی کو چھوڑ دیتا ہے ہمت کر کے, تو پھر اسے کم ہمت میں بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی. اور کل ایک بچے نے پوچھا نیک کسے کہتے, نیک کسے کہتے, تو آج بتا دیں نیک اسے, نیک اسے کہتے ہیں جو متقی ہو, جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ کے حق میں بھی اور مخلوق کے حق میں بھی, جو گناہ نہ کرے وہ نیک ہوتا ہے. جو بہت تسبیحات پڑھے, جو بہت روزے پڑھے, بہت نفل پڑھے اور گناہ کرے وہ نیک نہیں ہے. نیک وہ جو گناہ نہ کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے کہ یا رسول اللہ احب ان اكون عابد الناس, میں سب سے نیک بننا چاہتا ہوں. فرمایا اتق المحارم تكون عابد الناس, حرام سے بچ جا سب سے بڑا نیک بن جائے. ٹھیک ہے, حرام سے بچ. اس دل میں حرام نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, حسد نہ ہو, غیر اللہ کی محبت نہ ہو, آنکھ حرام نہ دیکھے, زبان حرام نہ بولے, کان حرام نہ سنے, اس دل میں حرام جذبے نہ ہو، حرام شوق نہ ہو، یہ دل تو حرام. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. میں نے اس لیے کہا کہ ویسے آپ لوگوں کو کوئی پوچھنا نہیں اپنے سوال،